میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کا استطاعت ہے،
الحسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، الحسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا۔
میرا ہر حسن سے مراد پوری دنیا ہے، دنیا کی ہر وہ چیز جس میں کشش ہے وہ اس میں شامل ہے، حسینوں کا حسن بھی اور دولت کی چمک دمک بھی اور کملوں کی کشش بھی، اچھے کپڑوں کی کشش بھی، اچھے کھانے کی کشش بھی، غرض جو کچھ دنیا میں ہے اس میں ضرورت سے زائد اس کی طرف جھک جانا، ضرورت سے زائد اس کی تمنا کرنا، ضرورت سے زائد اس کی طرف ایسے لپکنا کہ اپنے دین کا نقصان ہو جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں، سارا حسن، جو بھی دنیا میں ایسی چیز ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، سارا حسن اس سے مراد، یعنی جو بھی غیر اللہ سے دل لگاتا ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ اور دیوانہ حق بس مجھے شاداں نظر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ پر دیوانہ وار پیدا ہو گیا، یہ نہیں کہ بس بھائی اتنا کافی ہے ہمارے لیے، نماز روزہ کر لیتے ہیں، طرح طرح تلاوت بھی کر لیتے ہیں، کبھی بیان بھی سننے چلے جاتے ہیں، بس بھائی ہمارے لیے اتنا کافی ہے، تو یہ دیوانہ حق نہیں ہے۔ اور دیوانہ حق نہیں ہے تو وہ شاداں بھی نہیں، شاداں وہ ہوگا جو اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ پر فدا کرے، تو جتنا فدا کرے گا اتنا شاداں رہے گا، اور جتنا غیر اللہ پہ فدا ہوگا اتنا پریشان رہے گا۔ ان کا بھی چیز کر
دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، ہر حسن مجھے خواب پریشان نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، دیوانہ حقت مجھے شاداں نظر آیا، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، چھایا ہے جب سے دل سے تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا، ہر ذرہ مجھے جلوہ جانا نظر آیا۔
تحفہ رمضان سے کل بھی یہ مضمون پڑھا تھا، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا، اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ اس میں روزے کے فوائد اور روزہ مقرر ہونے کی وجہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزہ جو مقرر کیا ہے اس کی کیا فائدے ہیں، تو اس میں سب سے ضروری مضمون جو مختصرا عرض کرتا ہوں، کل تفصیل سے پڑھ کے سنا دیا تھا، گناہوں سے بچنا ہے تب یہ فوائد حاصل ہوں گے، ورنہ روزہ روزہ نہ رہے گا، روزہ رہے گا بھوک پیاس رہے گی، روزے کی روح نہ رہے گی، تو اگر ان فوائد کو اٹھانا ہے تو وہ ہر گناہ سے بچنا ہے، آنکھوں کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، کاموں کے گناہ سے اور دل کے گناہوں سے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا ہے، تب روزہ ہمارا روزہ ہوگا. فرمایا کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عقل کو اس کے نفس پر غلبہ اور تسلط دائمی حاصل رہے. قبائل سے بشریت کہ بسا اوقات اس کا نفس اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، یعنی نفس چونکہ بری باتوں کو اکساتا ہے، تو اگر وہ عقل سے غالب ہو گیا، عقل نہ رہی، تو پھر آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ نفس پر عقل کو غالب رکھیں. ہمارے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہمارے حضرت صاحب نے سنا کہ طبیعت پر عقل کو غالب رکھو اور عقل پر شریعت کو غالب رکھو. طبیعت پر عقل کو غالب رکھو کہ طبیعت کی روح میں مت بہک جاؤ، کہ جو طبیعت میں آیا وہ کر لیا جانوروں کی طرح. جانور کا ہوتا ہے کہ وہ جہاں نہیں چاہتا ہے، ادھر کبھی رخ کیا تو ادھر چلا گیا، ادھر کا رخ کیا تو ادھر چلا گیا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سڑک ہے، راستہ ہے، کچا ہے، اونچا نیچا، کانٹوں بھرا، کچھ نہیں دیکھتا. جہاں طبیعت اس کی آئی وہاں اس کا رخ بڑھنے لگتا ہے. تو یہ جانورانہ جو روش ہے یہ اچھی نہیں ہے. اس پر عقل کو غالب کرے کہ کیا چیز ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بری ہے، نقصان دہ ہے. اب اس کے اندر جب عقل آ گئی تو عقل تو بندے کی ناقص ہوتی ہے، تو شریعت اس کو کنٹرول کرتی ہے، شریعت کے حدود سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے. لہذا طبیعت پر عقل کو غالب کرو اور عقل پر شریعت کو غالب کرو. لہذا تہذیب اور تزکیہ نفس کے لیے اسلام نے روزے کو اصول میں سے ٹھہرایا. یہ نفس کی اصلاح کے لیے ہے. تو اس کے فوائد یہ ہیں کہ روزے سے انسان کی عقل کو نفس پر پورا پورا تسلط اور غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. روزے سے خشیت یعنی اللہ کا خوف اور تقویٰ کی صفت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یعنی روزہ تم پر اس لیے مقرر ہوا کہ تم متقی بن جاؤ. یہ وہی بات ہے جو ہمارے حضرت نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ فرض کرنے کے لیے، تقویٰ حاصل کرنے کے لیے روزہ فرض کیا ہے. یعنی جو آدمی ایک مہینہ حلال سے بچے گا، حلال کی پابندی ہو گئی تو حلال سے بچنے والا پھر حرام سے کس طرح بچے گا. اس لیے روزے میں یہ فائدہ ہے کہ اس کا متقی ہو جاتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکنت اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی قدرت پر نظر پڑتی ہے. روزے سے چشم بصیرت کھلتی ہے، دور اندیشی کا خیال ترقی کرتا ہے، کشف حقائق الاشیاء یعنی چیزوں کی حقیقت کھلتی ہے، دنیا کی حقیقت کھلتی ہے، آخرت کی حقیقت کھلتی ہے. درندگی اور بہیمیت یعنی جانورانہ رویش جو میں نے بتایا تھا اس سے دوری ہوتی ہے. ملائکہ الہی سے اس کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں مماثلت ہے کہ ملائکہ بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، انسان بھی بغیر کھائے ہے اور ملائکہ بھی بغیر کھائے ہیں. تو یہ صفات ملکوتی میں سے ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا، تو یہ اس سے ملائکہ کا تو حاصل ہوتا ہے. خدا تعالیٰ کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے، انسانی ہمدردی کا دل میں ابھار پیدا ہوتا ہے. یعنی جب بھوک کا احساس ہوگا تبھی تو دوسرے بھوکے انسان کا اس کو احساس ہوگا کہ یہ انسان بھوکا ہے، اس کو پتا ہوگا کہ بھوک میں کیا کیفیت ہوتی ہے، تو اس سے دوسرے انسان کا ہمدردی کا ابھار دل میں پیدا ہوتا ہے. تفصیل اس اجمال کی ہے کہ جس نے بھوک اور پیاس محسوس ہی نہ کی وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کیوں کر واضح ہو سکتا ہے. وہ رزاق المطلق کی نعمتوں کا شکریہ اللہ وجہ حقیقت کب ادا کر سکتا ہے. اگرچہ زبان سے شکریہ ادا کرے مگر جب تک اس کے معدے میں بھوک اور پیاس کا اثر اور اس کی رگوں اور پٹھوں میں ذوق اور ناتوانی کا احساس نہ ہو وہ نعمت ہائے الہی کا کمانا بھول شکر گزار نہیں بن سکتا. کیونکہ جب کسی کی کوئی محبوب اور محبوب اور معلوم چیز یعنی جس سے محبت کرتا ہے اس زمانے گم ہو جائے تو اس کے فراق سے یعنی اس کی جدائی سے اس کے دل کو اس چیز کی قدر معلوم ہوگی. روزہ جب صحت روزہ موجب صحت جسم اور روح ہوتا ہے. جسم کی بھی صحت اس سے ہوتی ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، معدے کی اصلاح ہوتی ہے اور معدہ جڑ ہوتا ہے تمام بیماریوں کا. جب معدے میں کافی دیر کھانا نہیں پڑتا تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. پرانے زمانے میں بہت سی بیماریوں کا علاج غرا بتاتے تھے. فاقہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جو تنگ دستی کی وجہ سے فاقہ آتا ہے، اس کو غرا کہتے ہیں. غرا کے معنی ہے کہ نہیں اپنی طبیعت کی اور معدے کی اصلاح کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا. دل دیر تو پہلے زمانے میں اکثر بیماریوں کے یہی علاج بتاتے تھے کہ دو وقت کا کھانا نہ کھاؤ پھر اس کے بعد دوسرے دن سے کھا لینا. تو اسی طرح روح کی بھی اصلاح ہوتی ہے اس میں, روح کی بھی صحت ہوتی ہے. چنانچہ سنگل سے اصل شروع, کیونکہ زیادہ کھانے سے نفس جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے, نفس پھولتا ہے, نفس کو غذا ملتی ہے ضرورت سے دائر اور رومنی چیزیں, تو اس سے نفس جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو اس میں کھانا پینا چھوڑنے سے دینے سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے. جب نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو روح نفس پر غالب ہو جاتی ہے, اور یہی مطلوب ہے. چنانچہ قلت عقل یعنی کم کھانا اور پینے سے اطباء نے صحت کے جسم کے لیے اور صوفیاء کرام نے صفائی دل کے لیے مفید لکھا ہے. روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو آئندہ جہاں میں انسان کو اس غذا کا کام دے گی. جنہوں نے اس غذا کو ساتھ نہیں لیا وہ اس جہان میں بھوکے پیاسے ہوں گے اور ان پر اس جہان میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا. یعنی روزہ ایک کمائی کی چیز ہے, اللہ تعالیٰ کے بہت قرب حاصل کرنے کی اور جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی. کتنے بڑے بڑے انعامات کے وعدے بولنے کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, وہ ہم پڑھ چکے ہیں ان میں شکر, بہت بڑے بڑے انعامات ہیں. تو جو آپ کی روزہ نہ رکھے گا تو کتنے انعامات سے اس کی محرومی, یعنی قیامت میں وہ غریب انسان ہوگا بالکل, جس کے ہاتھ میں کچھ دولت نہ ہو. تو کیونکہ انہوں نے اپنی غذا کو ساتھ نہیں لیا, اور یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ جب کہ کھانے پینے کی تمام اشیاء خدا تعالیٰ کے خزانہ رحمت سے انسان کو ملتی ہیں, تو جن اشیاء کو وہ یہاں چھوڑتا ہے اس کا عوض وہاں ضرور دے گا جو یہاں سے بہتر اور افضل ہوگا. روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے. اصل بات یہی ہے کہ اپنے مالک کی فرما برداری اور اس کی خوشی میں خوش رہنا. مالک نے کہہ دیا کہ مت کھاؤ پیو, تو سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ بس ہمارے مالک نے کہہ دیا کہ صبح سارے سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا ہے, تو بس یہ ہمارے مالک کہو گا حکم ہے, جیسا وہ کہہ رہے ہیں بس ویسے کرنا ہے, کیوں اور یاد کیا کچھ نہیں. تو اصل سب سے بڑی بات یہی ہے کہ روزہ محبت الہی کا ایک بڑا نشان ہے. جیسے کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں, ایسے ہی روزے دار خدا کی محبت کا سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں, دوسروں کے لیے جائز نہیں کھانا پینا چھوڑ دینا, اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے. یہ قرآن پاک سے متعلق بھی بہت سی باتیں اس میں لکھی ہیں, اس میں سے کچھ پڑھ کر سنا لیتا ہوں. فرمایا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنا بھی اللہ کی محبت کا سبب ہے. یعنی بعض لوگوں نے اڑا دی ہے بات, بعض جاہلوں نے, کہ قرآن پاک کو صرف سمجھ کر پڑھنا ہی فائدہ مند ہے, بے سمجھے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تو بات صحیح ہے کہ قرآن پاک کو جب پڑھا ہے تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس کو سمجھے, تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے, کیا احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ تو بڑی بات ہے, لیکن یہ کہنا کہ قرآن پاک کو بے سمجھ کے پڑھنا جو ہے بے فائدہ ہے, یہ جاہل اور بدین لوگوں کا کام ہے, گمراہ لوگوں کا کام ہے. یہاں اس کی وضاحت کی گئی ہے. فرمایا کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بغیر سمجھے پڑھنا بھی موجب قربت حق ہے, محبت حق ہے, بلکہ ایک طرح اس شخص کے ساتھ محبت زیادہ ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے اس کے کلام کو پڑھ رہا ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ سمجھنے والے کو مضامین میں لذت حاصل ہو, اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو, اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہ ہوئی بخلاف, یعنی ایک تو ہے ذاتی محبت مصنف سے, کسی کلام کے مصنف سے ذاتی محبت ہونا, اور ایک ہے اس کے کلام کے فائدوں کی وجہ سے اس کو پڑھنا. تو کلام کے فائدے کی وجہ سے اس کو پڑھنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو مصنف سے بھی محبت ہو, بس اس کے مضمون سے اس کو اچھا لگا اور پڑھ رہا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے. اور ایک ہے مصنف سے ذاتی محبت کرنا, جب مصنف سے ذاتی محبت ہوگی تو مصنف اس سے کتنا خوش ہوگا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس وجہ سے اس کے کلام کی تلاوت کرتا ہو اور مصنف کی محبت تلاوت کا باعث نہ ہوئی, بخلاف اس شخص کے جو بغیر سمجھے ہوئے تلاوت کرتا ہو اس کا باعث سوائے محبت مصنف کے اور یہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جو مصنف سے مجھے محبت ہے اس کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جب دیکھیں گے کہ میرا کلام صرف اس لیے پڑھا ہے مجھے خوش کرنے کے لیے اور مجھ میری محبت میں پڑھا ہے, سمجھ بھی نہیں سمجھتا بھی نہیں پھر بھی پڑھا ہے میری محبت میں پڑھا ہے, تو یہاں ایک امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اس سے زیادہ خوش ہو جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو سمجھنا بے ضروری ہے, بلکہ اس کا سمجھنا تو بہت ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے کہ چند لوگ علماء بن جاتے ہیں، عالم علم دین حاصل کر لیتے ہیں، احکامات کو سمجھ لیتے ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے فرض کفایہ کی طرح ہو گیا، لوگ ان سے مسائل کا علم حاصل کر سکتے ہیں، احکامات کا علم حاصل کر سکتے ہیں. اصل دولت قرب خداوندی ہے. فرمایا کہ اصل دولت قرب خداوندی ہے اور وہ کلام اللہ کے سمجھنے پر موقوف نہیں. وہ سب کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ سب کے سب بغیر سمجھے ہوئے پڑھیں، بلکہ تھوڑے لوگ ایسے بھی ضرور ہونے چاہیے کہ خود بھی کلام کو سمجھتے ہوں اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں، اور فضل کلی اس کو سمجھ کر پڑھنے ہی میں ہے. مگر ایک حیثیت سے اس شخص پر رب تعالیٰ کی زیادہ عنایت ہوگی جو بغیر سمجھے ہوئے کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ صرف رب تعالیٰ کی محبت اس کا باعث ہو سکتی ہے. تو کلام اللہ کا اصل نفع اس کے سمجھنے پر موجود نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رب تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور کیا کہ اے اللہ، وہ کون سا عمل ہے جو آپ سے زیادہ قریب کرنے والا ہے؟ ارشاد ہوا، وہ عمل تلاوت قرآن ہے. آپ نے عرض کیا کہ فہمی و او بلا فہمی، کہ سمجھ کر یا بلا سمجھے. ارشاد ہوا، بفہمی او بلا فہم، سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے. راز اس میں یہ ہے کہ مصنف اپنے کلام کے پڑھنے سے خوش ہوا کرتا ہے، اور جب بندہ رب تعالیٰ کے کلام کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یہی ہمارے حضرت نے قرآن کو بھی سکھایا ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرو تو اس کے تین حق یہ ادا کرو کہ اس تصور سے پڑھو کہ یہ بہت بڑے ہمارے پالنے والے کا کلام، محبت پیدا ہو جائے گی کہ میرے پالنے والے کا کلام ہے، اور اس تصور سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ شانہ قرآن پاک کی تلاوت ہماری خود سن رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. تو یہ ان مراقبے سے اگر پڑھو گے تو اس تلاوت کی لذت ہی بالکل اور ہوگی. اور ایک تیسری بات، ہر حرف پر دس نیکی ہے، اور کلام اللہ شریف پڑھنے پر اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور دلوں کا غم دور ہوتا ہے. یہ تین فائدے بھی ہیں. اور ایک بات میں نے یہ بتائی کہ کلام اللہ شریف جب پڑھو تو تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ سناؤ ہمارا کلام، دیکھیں کیسا پڑھتے ہیں. یہ طریقہ تلاوت کا ہے، اور جس کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ یہی تصور کرے. اور بھی اس میں باتیں ہیں، بڑے اس کی اس میں پیچیدہ باتیں بھی ہیں، لیکن اس کو سمجھنا مشکل ہے. میں تو آسان کر کے بتا رہا ہوں کہ بس یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قرآن پاک سن رہے ہیں کہ ہم کیسا پڑھیں، اور محبت کے ساتھ پڑھے کہ ہمارے پالنے والے کا کلام. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بتا دیا تھا کہ رمضان مبارک اور قرآن پاک کا خاص جوڑ ہے. اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کی جائے، لیکن زیادہ سے زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تحمل سے زیادہ ہو، جتنا تحمل ہو سکے. یعنی وقت کو غفلت سے نہیں گزارنا، اگر وقت ہے اور تحمل ہے تو اس کو فضول گپ شپ میں ضائع کرنے کے بجائے، یا فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے، یا سستی کے بجائے اس کو کام لینا ہے. اور سب سے بڑی دولت تلاوت کلام پاک ہے، اور کثرت کلمہ طیبہ کا ذکر ہے. کثرت ذکر ہے، اس میں کلمہ طیبہ کا حکم بھی ہے حدیث پاک میں کہ اس مہینے کے اندر چار کام کر لو گے، کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور استغفار کی کثرت کرو، اور جنت کا سوال کرو، اور دولت سے پناہ چار عمل حدیث پاک میں ہے. اپنے اوقات کو ہم ضائع نہ کریں، چاہے سو جائیں تاکہ گن سونے والا آدمی بھی گناہ سے بچا رہے، حیثیت سے سو جائیں کہ بھائی ہمیں قوت حاصل ہو، بشاشت حاصل ہو، رات کو خرابی پڑنی ہے، روزے میں کام کرنے، مردوں کو باہر کے کام کرنے، عورتوں کو گھر کے کام کرنے. حیثیت سے بے شک اگر وقت ہے اتنا تو آپ سو جائیں، تاکہ اور یہ نیت بھی کر لیں کہ ہم گناہ سے بچے رہیں گے، زبان سے گناہ نہ ہوگا، آنکھ سے گناہ نہ ہوگا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سونا بھی ہمارا عبادت ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.